جان اور مال کو فروخت کرنے اور مجاہد وہی ہے جس نے اس طرح جان सारे जाने हो जाए हम चैलेंज है हमारा तारीख को, कोई कह दे जन्नत मेरी है तो मैं जन्नत से दाखिल हो जाऊंगा, ये मेरे पास कोई परवाना नजात है। कोई अपना को हाजी कहे, मुजाहिद कहे, जहादी तंजीम कहे, जहादी फर्ज कहे, ये सारे फसाद की पैदावार है, इनकी इकदामी फसाद है, इनकी इंतहा है। अजीजाने ग्रामी, जहाद के लिए बहुत लाजमी है कि आपको दुश्मन की शनाख्त होनी चाहिए। कोई बगैर पहचाने आप लड़ पड़ेंगे, जहाद के लिए लाजमी है कि जब दुश्मन की शनाख्त होनी चाहिए। और कुरान मजीद ने बहुत स्ट्रेस किया गया, 3000 के करीब आयात है जिनके अंदर कहा गया कि अपने मद्दे मुकाबले नुकसान पहुंचाने वाली अपने दुश्मन की शनाख्त रखो। और शनाख्त करने के लिए बड़ा आवाज है मैया योजना मनु लाता कसू अधूरी वादू को मौलिया। अरे ईमान वालो, अपने दुश्मनों और अल्लाह के दुश्मनों को अपना दोस्त ना बनाना। यही जो अल्लाह का दुश्मन है वही साहिबानी ईमान का दुश्मन है। या अगर मैं ये कहूँ कि अगर तारीख में आप जरा गौर फरमाइए तो जितने साहिबाने ईमान के दुश्मन नजर आएंगे वही दरवाजे पर खुदा के दुश्मन है। मेरी बात समझ आ रही है ना? साहिबान ईमान, कुल ईमान, जितने हैं उनके दुश्मन आपको पूरे तारीख में नजर आएंगे कि वही है जो अल्लाह को दुश्मन। अब इस दुश्मन की शनाख्त पर पहचान के लिए कुरान मजीद ने कई कैटेगरीज भी बनाई है। पहली कैटेगरी में शैतान को रखा और हुक्म दिया या यह लदीना मन ला तत्तखज़ु खुतवात शैतान सूरह नूर। ऐसा ईमान ईमान शैतान के नुकूश की पैरवी न करना। सूरह यासीन ने इस दुश्मन को पहचाना, पहचानवाया और कहा अलम आहद अलैकुम या बनी आदम अन ला तअबुदु शैताना इन्नहु लकुम अदूउन मुबीन। अरे बनी आदम, क्या हमने तुझे वादा नहीं किया था? अलम आहद अलैकुम या बनी आदम अन ला तअबुदु शैताना, यानी बंदगी न करना शैतान की। हम गुज़िश्ता 2-3 तकारीर में शैतान के एजेंडे और कुदरत के एजेंडे को आपके सामने पेश कर चुके। तो वो अपनी बंदगी कराना चाहता है, अल्लाह के पास अपने बंदों का एक लश्कर मौजूद है, वो सारों को बंदगी करवा सकता है अल्लाह और इबादत का नाम से की सिवाय इसके जो खुदा के मुखलिस बंदे हैं। तो पहली कैटेगरी जो है ना वो शैतान की है कि जिससे बचने के लिए और जिसकी शनाख्त का हुक्म दिया गया। दूसरी कैटेगरी में कुरान मजीद ने कुफार को रखा और कहा काफिर जो है वो तुम्हारे दुश्मन। इरशाद हुआ वमिन काफिरीना उदूवन फातकयूहू, देखो जो काफिर तुम्हारे दुश्मन है बस इनके करीब ना भटकना, यानी कुफर करने वाले अल्लाह का इनकार करने वाले वो दुश्मन है। ये कैटेगरी और है लेकिन वो टाइम फ्रेम के अंदर वो है जब यहूदियों ने पहले पत्र खिलाफ साजिशें की थी, मदीने में जवाब पहुंच गए थे, तो कोई खास टाइम फ्रेम उसको आप जनरलाइज वो कैटेगरी उस वक्त के लिए बनाई गई। उसके बाद फिर चार तरफ मदीना भी पैगंबर ने देखा जिसने मुसलमानों को और यहूद को उम्मत वाहिदा भी कहा, तो वो खास टाइम फ्रेम की बात है कि बातें आपस में मिक्सअप नहीं करनी चाहिए। लोग अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए इन बातों को मिक्सअप करके एक खुबार पैदा करते हैं, ईसाई भी आपको दुश्मन है, यहूदी भी आपका दुश्मन है, हिंदू भी आपका दुश्मन है, पर क्यों दुश्मन? आप सबसे बड़े खुद अपने आप का दुश्मन है, कोई आपका दुश्मन नहीं। पैगंबर को यहूदियों से होशियार रहने का हुक्म दिया था उस खास टाइम फ्रेम में जब वो पैगंबर खिलाफ साजिशें कर रहे थे। फिर उस मीसा के मदीना को जो चार्टर ऑफ मदीना है जिसमें बेहतर हुकूमत का चार्टर या एग्रीमेंट जो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं मुख्तलिफ मिजाज मुख्तलिफ अकीदों के उनको इकट्ठा करने का चार्टर इसको लेकर वो ही था जो पैगंबर ने, जहाँ यहूद को مسلمانوں کو اور دوسری اقوام سب کو امت واحدہ کہا ہوا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی امپورٹنٹ بات. تیسری چوتھی کیٹیگری جو ہے نا جس پر بہت اسٹریس ہے قرآن مجید کا، وہ کیٹیگری مسلمانوں یا اسلام یا قرآن کے پہلے کبھی ڈسکرائب نہیں کی گئی، اور وہ کیٹیگری ہے منافقین کی کیٹیگری. قرآن مجید نے 13 سورتوں میں 300 آیات ہیں جو اسپریڈ ہوئی اس نفاق اور اس منافقت کے موضوع کے اوپر، اور 12 خاص تمہارا سب سے بڑا دشمن منافق ہے. کافر سے بڑا دشمن قرار دیا منافق کو، کافر سے اتنا ڈرنے کا حکم نہیں دیا جتنا منافق سے ڈرنے کا حکم دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب کفر کوئی کرتا ہے تو کھل کر سامنے آتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، زد پہنچاتا ہے، اور آپ کے پاس بھی پورا شعور ہوتا ہے اس کی اس شہزادہ اور شیطانی سے بچنے اور اسی ترقی کرنے کے لیے. نفاق میں اور منافق میں یہ خوبی ہے، کبھی کھل کر سامنے نہیں آتا، شوگر کوٹڈ رہتا ہے، حسین اور ہمدرد چہرہ بنا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ وار کرتا ہے جس وار کی آپ کو توقع نہیں ہو رہی ہے. جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا دشمن سے چھپا ہوا دشمن زیادہ خطرناک ہے، اور مسلمانوں اور اہل اسلام کے لیے اور خود دین اسلام کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ نفاق اور منافق کا خطرہ ہے. یہ خطرہ دوسرے اور کسی کتاب میں نہیں بیان کیا گیا سوائے قرآن مجید کے. سورہ توبہ میں ایک بڑی عجیب سی حدیث ہے. سورہ توبہ یہ سورہ برات یہ اس کا بڑا فلسفہ ہے، لڑائی کا، جہاد کا، مقابلے کا، ڈٹ جانے کا، پوری فلاسفی ہے. میں نے کسی تقریب میں عرض کیا کہ اسی تقریب جگہ دس آیا تو پیغمبر سے کہا کہ تم جا کر اعلان کرو، یا وہ رجل کہ تم سے وہ جا کر اعلان کرے، کیونکہ معاملہ بہت قدیم ہے اور تاریخ پر پوری ہوئی ہے. ارشاد ہوا ممن ہڑکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینۃ پیغمبر کی جو عراق عراق گاؤں گوٹوں بدھو نمن ہال کو میں نے لڑا ہے منافقون، ان کی کثرت جو ہے نا منافقوں پر مشتمل ہے. ومن اہل المدینۃ میں تو اہل نفاق، اور یہ شہر میں رہنے والے لوگ ہیں نا یہ تو نفاق میں ان سے بھی زبردست ہے. مدینہ، مدینے کا مطلب کیا ہے؟ شہر. اب یہاں کہا عراق یعنی بدو، دیہاتی دور کے علاقوں کے لوگ جو آ جائیں گے یا آ رہے ہیں اسلام کی طاقت کو دیکھ کر اس کے لبادے میں گھس رہے ہیں. ممن حوالے کو ملے عراب منافق، یہ منافق ہیں. وہ میں نے اہل مدینہ تھے اور یہ اہل شہر، اہل مدینہ مر تو نفاق شدید پر ہیں نفاق. سر نوز دے رہا ہوں تم یقین کرو منافق کو ایک بار عذاب نہیں، درے پر ترلا عذاب، اور عذاب عظیم سے ان کو نکلنے نہیں دیں گے. یہ کفار کے لیے بھی نہیں کہا، منافقوں کے لیے کہا قرآن جی. اتنی خطرناک یہ بات ہے نفاق. یہ نفاق ہے کیا؟ تو کہا وہ بدو بھی منافق ہیں اور یہ شہر والے بھی منافق ہیں. اگر اس شہر میں منافق یا نفاق نہ ہوتا تو رک نہ جاتے امام حسین، تاکہ یہ شہر والے بدو سے منافق. اسے کیا ہوتا ہے نفاق؟ نفاق ہوتی ہے دو روپی پالیسی، آپ کو بھی پتا ہے ہپوکریسی، سامنے آپ نے کچھ کہہ دیا، پیچھے آپ نے کچھ کہہ دیا. عربی لغت میں نفاق لفظ نفخ سے نکلا ہے, اور نفخ کا مطلب ہے صحرا کے چوہے کی چھپنے کی جگہ. صحرا کا چوہا اپنے پریڈیٹر سے, شکاری سے بچنے کے لیے جس راستے سے داخل ہوتا ہے اسے مٹا دیتا ہے, اور نکلنے کا دوسرا راستہ رکھتا ہے. اگر خطرہ محسوس ہو تو جہاں سے آیا اندر وہاں سے نہیں نکلے گا, کسی اور مقام سے نکل جائے گا, اور اس کا شکاری جو ہے نا اسے ڈھونڈتا رہ جائے گا. اسے کہتے ہیں نفاق, اور اسی سے نکلا نفاق, یعنی گھسنے کا راستہ اور ہے, نکلنے کا راستہ اور ہے. اسلام میں داخل ہونے کا راستہ فتح مکہ ہے, اور نکلنے کے تو کئی راستے ہیں, نکلنے کے تو کئی راستے ہیں. سفید میں بھی نکلے, جوان میں بھی نکلے, نہروان میں بھی نکلے, بہت سارے راستے نکلے. داخل ہونے کا راستہ پتہ ہے فتح مکہ. تو نفاق کا مطلب یہ ہے کہ داخل کو ایک راستے تو ہو جائیں لیکن نکلنے کا راستہ اپنا, یعنی اگر انہیں آپ ڈوبتا ہوا دیکھیں, ان کشتی کو ذرا تین سستا ہوا دیکھیں تو فوراً اس کشتی سے باہر نکلیں.
محمد
انگریزی لٹریچر میں کہا جاتا ہے کہ وہ سنکنگ بورڈ سے رائٹ کا, جو بچے انگریزی لٹریچر پڑھتے ہیں وہ انہیں پتا ہے کہ وہ کتنے مشکل سے مثال دی جاتی ہے کہ ان کا بورڈ سنگ بھی کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے چوہے جو ہوتے ہیں نا وہ اس بورڈ سے چھلان باہر نکالنا مار کر نکل جاتے ہیں, کشتی ڈوبتی ہے. تو نفاق کے منافع کی ایسی سمت ہوتی ہے کہ وہ ڈوبتی ہوئی کشتی کا کبھی سوار نہیں ہوتا. انہیں پتا تھا کہ اسلام کی کشتی ڈوبنے والی کشتی نہیں ہے, کیا اس لیے سوار نہیں ہوتا, اور کہیں ڈوبتی بھی نظر آتی تو فوراً نکل جاتا. جب نفاق کی بات قرآن مجید کرتا ہے تو دو قسم کے نفاق ہیں, پراسیکٹیو, ایک اعتقاد کا نفاق کے لیے عقیدے میں بےمانی, اور دوسرے اخلاق کا نفاق. جو عقیدے کا نفاق ہے, سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے, بھائی جا کر منافقون قالوا نشهد انك پیغمبر, یہ تمہارے پاس آ رہے منافق اور کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو. بہتر منافق ہونا قالوا نشهد انك لرسول اللہ, مان رہے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو. پتا ہے نا ماننے اور احترام میں فرق, بڑی تفصیل سے ہم بتا چکے ماننا اور ہے اگر ہوں تقاریر اگر آتے تھے تو بولنا. مان رہے ہیں کہ تم رسول ہو, اللہ کا رسول ہی, اللہ کو پتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو. اللہ ہو یا شدو انہیں منا بل کا ضرور, اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے منافق جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں نا تجھے رسول مانتے ہیں, یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ تجھے رسول نہیں مانتے, کہ تجھے رسول نہیں مانتے. یہ عقیدے کا جو نفاق ہے وہ پیغمبر کے بستر مرض سے ہی شروع ہو گیا تھا. دیکھیے آج دنیا چھپی ہوئی نہیں ہے, ڈھکی ہوئی نہیں ہے, امیر کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بھلا ہو اس انگریز کا جس نے اس انٹرنیٹ کی دنیا کو سمیٹ کر ڈاٹ اور لا کر رکھ دیا. ساری دنیا کیا ہے ڈاٹ کام, ساری دنیا ڈاٹ کیا بات ہے, ڈاٹ کیا ہے, ڈاٹ سارا علم کائنات کا کیا کہا جناب امیر نے, سارے کائنات کا علم اللہ نے قرآن مجید میں رکھ دیا. بلا رکھ ربنا ما يمسك الا في الكتاب المبين هر خش و تلقى علم الكتاب المبين سارے قرآن کا علم سورہ ہم کے اندر موجود ہے سارے سورہ ہم کی باتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساری بسم اللہ کی باتیں بائے بسم اللہ جتنا اس پارٹ کو آج کا ذہن سمجھ سکتا ہے آج سے 100 سال پہلے کا ذہن اس پارٹ کو نہیں سمجھ سکتا
کیٹیگری ہے نفاق کی وہ ہے اخلاق کا نفاق
اور اس کی پیغمبر نے یہ پہچان بتائی کہ جسے جس کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ مذہبی دیکھو. سمجھ لو یہی نفاق کی علامت, جس کا ظاہر بہت ریلیجیوسٹی کا شکار ہو اس کا چہرہ مہرا لباس اٹھنا بیٹھنا الحمدللہ سبحان اللہ واللہ اس کے علاوہ سب جس کے منہ سے بعض اوقات جب اوور یوز ہوتی ہے نا کچھ الفاظ تو ان کی کوانٹٹی جو ہے نا وہ بڑی اس کی وہ اہمیت بڑی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اس پہ بیٹھ کے کوئی کچھ کرا دیا اس پہ مطلب ظاہر کرنا سب سے بڑا کوئی تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا, میں نے نہیں ارشاد فرمایا, پیغمبر نے کہا کہ جس کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ مذہبی نظر آئے تو منافق کی علامت. دوسری پیغمبر نے پہچان بھی بتائی منافق کی, اخلاقی منافق کی علامت یہ ہے کہ جب بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے لیکن پورے کنویشن کے ساتھ, جب وعدہ کرتا ہے تو دیکھ لو کبھی وفا نہیں کرتا, اور جب حالت اختیار میں اسے دیکھو تو کبھی گناہ اور زیادتی سے پرہیز کرتا ہوا نہ پاؤ گے. جناب علی نے اسی لیے تو کہا تھا کہ اختیار اور اقدار آدمی کے چہرے کو مزید کھول دیا کرتے ہیں, وہاں اس کا حقیقت پتا چلتی ہے کہ وہ اندر سے کیا ہے اور کیسا ہے. یہ اخلاص کا نفاق ہے. اچھا ریٹان گرامی, یہ منافقت کا یہ بیج مسلمانوں میں کب بویا گیا؟ یہ مدینے میں بویا گیا, اور نفاق سب سے زیادہ ہمیں نظر آیا جنگوں کے موقع کے پر. بہت زیادہ منافقوں نے چھپایا دکھایا. ایک واقعہ ہے تبوک کا, جہاں پہلی بار شاعر اسلام کو اسلام کے خلاف استعمال کرنے کی روایت ہوئی. نویں ہجری کی تبوک ہوا, دسویں ہجری ہے جو حضرت الوداع ہوں اور پیغمبر کی چند مہینے میں رحلت ہوئی, یہی ہے نا تاریخ نویں ہجری کا واقعہ. اس کے بعد ہم دسویں ہجری کی ایک بات آپ کو بتائیں گے اور گفتگو کو تمام. تبوک کا واقعہ, تبوک اچانک ہوئی کہ نہیں, مدینے میں کچھ لوگ بڑے نامی گرامی تھے, ان میں سے ایک عبداللہ ابن ابی, اس کا نام بہت تاریخ میں لیا جاتا ہے, منافق منافق منافق. کیا ہوا؟ 300 آدمی بہت سے لے کے لگا ہو گیا. وہ شخص تھا قبیلہ اوس اور حضرت بہت بڑھتے رہتے تھے, ان کے درمیان میں وہ کمپرومائزنگ تھی, پرسنالٹی بن گیا تھا, اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی. پیغمبر اور حضرت کر کے مدینے پہنچ گئے, وہ تاج پوشی ڈل گئی تو اس سے بڑا دکھ ہوا, تو دل میں درد تھا. تو درد جو ظاہر تھا نا, عبداللہ نے ابھی یہی کچھ کرنا تھا. اب جب بھی مسلمان اپنی تاریخ میں نفاق کا تذکرہ کرتا ہے تو ایک ہی آدمی اسے ملتا ہے, عبداللہ ابن ابی. جیسے وہ اسکیپ گوٹ ہوتی ہے نا, سب نے نفاق کی گوٹ لی, اس ایک عبداللہ نے ابھی یہ کندھے پر ڈالی اور اس کو ذمہ دار کر دیا, جیسے باقی تو سارے دور سے دھلے ہوئے تھے. ایک عبداللہ نے ہوگی منافق تھا, منافق تھا, منافق. ایک اور شخص تھا ابو عامر, یہ عیسائیوں کا بہت بڑا مبلغ عالم تھا, مدینہ میں رہائش پذیر تھا. پیغمبر کے آنے سے پہلے اپنی آسمانی کتابوں سے پڑھ پڑھ کر ان کے آنے کی خبریں دیا کرتا تھا, بڑا موقف تھا آگے پیغمبر. لیکن جب پیغمبر آ گئے تو اس نے دیکھا کہ مجمع تو میرے پاس سے چھٹ رہا ہے. یہ مجمعے کا بھی عجیب نشہ ہوتا ہے, اور اس پر بڑے بڑے معاملات, بڑے بڑے معاملات. کیا ہوا؟ بہت سے مسلمان کو دست لگ گئی, نقصان پہنچ گیا, معلوم
جانی معاملات کافی کمپرومائز ہوئی تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا اور حوصلہ بڑھنے کے بعد وہ بادشاہ روم لشکر کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ تم لشکر روانہ کرو اور ہم انہیں اناؤنس کر دیں گے ابھی ہم نے ان کو حد سے بڑی عزت لگائی ہے. وہاں بیٹھ کر اس نے ایک خط لکھا مدینے میں بیٹھے ہوئے منافقوں کے نام اور اس خط میں یہ لکھا کہ کوئی ایسا مرکز کے جگہ بناؤ جہاں ہم اہل اسلام اور اہل ایمان کے خلاف کاروائیوں کو سینٹرلائز کر سکیں اور شور مچوا دیا اہل روم کا لشکر مسلمانوں پر اور مدینے پر حملہ کرنے والا. اہل مدینہ نفاق سے بھرے ہوئے تھے, اس پیغمبر نے جلدی جلدی لشکر جمع کرنا شروع کیا. اب پیغمبر لشکر کے لیے کہتے تھے تو لوگ کہتے تھے پیغمبر یہ کون سا مہینہ ہے, سخت گرمی ہے, باغوں میں پھل پک رہے ہیں, سال بھر کی فصل کرنے والی ہے, ہم لڑائی پر جائیں یا سال بھر کی روزی اپنی اکٹھی کریں. بمشکل تمام 30,000 آدمی جمع ہوئے, بہت مشکل سے جانا نہیں چاہتے تھے, پیغمبر چلے جائیں اور جب 30,000 آدمی جمع ہوئے تو پیغمبر نے جانے کا ارادہ کر لیا. وہاں کے ابو عامر یہ پتا چھوڑ چکا تھا کہ وہ لشکر روم آ رہا ہے اور آپ کو راؤٹ کرنے کے لیے تیار ہے. جاتے وقت پیغمبر نے وہ کام کیا جو پیغمبر کو کرنا چاہیے تھا. پیغمبر نے لشکر تیار کیا اور لشکر کے سربراہی کرتے ہوئے نکلے. جاتے وقت کہاں علی تم مدینے میں ٹھہر
جاؤ,
لشکر مدینے سے باہر نکل گیا, علی تم مدینے میں ٹھہر جاؤ. منافقوں کی جان نکل گئی. یعنی اگر یہ جاتے کا بغاوت کرتے نا, ارادہ بنا رکھا تھا, یہ کیا روکے چیمہ بولیاں شروع کیے. پروپیگنڈا نہیں ہوتا کہ دیکھو یہ آپ بیگیج ہو گئے رسول کے لیے, اب رسول نے لے جانا ہی نہیں چاہتے. اب ورنہ تو دیکھو نا کبھی نہیں چھوڑا تھا, ابھی نے چھوڑ دیا سنانے کے لیے. چلیے ونس فار آل یہ بات بھی کلیئر ہو جائے. جناب امیر کے پاس کانوں میں یہ باتیں پڑی, آپ نے سواری تیار کرائی اور اب ساتھ میں لوگ بھی چلتے ہیں نا, جا کے دیکھیں تو معاملہ کیا ہے. وہاں بھی لوگ ہیں, یہاں بھی ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے گئے ہیں. جا کر رسول خدا کو راستے میں آپ نے ملاقات کر لی, تیز تر سواری پر پہنچے اور پھر قدموں کو پکڑ کر کہا یا رسول اللہ غلام سے تو خطا ہوئی. حیا علی ایسی باتیں کرتے ہو؟ کہا کبھی میں نے آپ کا ساتھ چھوڑا؟ کہا کبھی نہیں. کہا کیا خطا ہوئی جو آج آپ نے مجھے یہاں روک دیا اور جنگ پر اپنے ساتھ جانا پسند نہیں کیا؟ جناب رسول نے سینے سے لگایا بھائی کو اور مجمع کو جو اپنے ساتھ تھا اور جو ان کے ساتھ بھی آیا تھا انہیں دیکھ کر پھر علی کے چہرے کو دیکھا اور کہا اے علی وہ سننا چاہتے ہو جو میرا دل سنانا چاہتا ہے؟ یا علی
قربان
سنو,
قربان
متفق حدیث ہے, کہیں پر اس پر کوئی آبجیکشن اور کوئی اس کی سند اور کوئی اس کی اسٹرینتھ میں بال کے برابر بھی کہیں سے ایک لفظ نہیں تھا. تاریخی حدیث پر نمبر یا علی انت منی بمنزلتا ہارون من موسیٰ.
واہ 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 واہ.
علی تمہارے میرے نزدیک وہی حیثیت اور مقام ہے جو ہارون کی موسیٰ کے نزدیک. دیکھو میرے دوستو, اس لیے تو کہتے ہیں اسی طور سے بول کر دیکھ لیجیے. پیغمبر تو کئی بار باہر نکلے نا مدینے سے لڑنے کے لیے, ہر بار کسی نہ کسی کو تو چھوڑ کے جاتے تھے نا, کسی نہ کسی کو تو قائم مقام کرتے تھے نا. پیغمبر علی کو تو ہر بار ساتھ لے جاتے تھے. یہ پہلا موقع تھا, پتا تھا پیغمبر کو لڑائی وڑائی نہیں ہونی, لڑائی ہوتی تو علی کو ساتھ نہیں تھا. اس دفعہ لڑائی وڑائی کوئی نہیں ہونی تھی تو وہ ہر دفعہ جب لڑائی کے لیے جاتے تھے کسی نے کسی کو تو چھوڑ دیتے نا مدینے میں، کس کس کو چھوڑا ہوگا پیغمبر نے؟ آپ خود سب چھینجیے گا، کسی ایک کے لیے کہا پیغمبر نے تیرا مقام وہی ہے جو میرا موسا ہارون کے تھا، موسا کے نزدیک ہارون تھا، کسی کو نہیں کہا، کسی کو نہیں کہا، کئی لوگوں کو چھوڑا پیغمبر نے. تبوک کا واقعہ، یا علی الطمی منزل کا فرمان موسا، اے علی تیرا وہی مقام ہے جو ہارون کا موسا کے نزدیک تھا، فرق اتنا ہے مجھ پر نبوت تمام. ہارون موسا کے بعد نبی بنے تھے نا، لیکن مجھ پر نبوت تمام ہو گئی، لیکن مقام تمہارا وہی ہے جو ہارون کا موسا کے نزدیک تھا. قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو موسا اور ہارون کے ریلیشن شپ کو بتاتی ہیں، میرے کو یہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں گھبرانا.
نہیں ہے کہ وہ عبادت گاہیں ہیں،
یہ وہ مراکز ہیں جس طرح پیغمبر کی زندگی میں نفاق کا مرکز کھولا گیا. پیغمبر نے نظر کی مسجد کو ڈھا دیا، گرا دیا. بات کیا تھی؟ شاعر اسلام اسلام کے خلاف اگر استعمال ہونے لگے تو کس بات کی علامت ہے؟ نفاق کی. پیغمبر اپنی زندگی میں پیچھے ہو گئے، نمی زندگی کا بات. دسویں ہجری میں پیغمبر نے آخری حج کر لیا، پیغمبر سے ایک اعلان کروا لیا. ہم گزشتہ تقاریر میں آپ کے سامنے بیان کر چکے نا، پیغمبر سے آخری اعلان بھی کروا لیا. وہ اعلان ایک طرف، پیغمبر نے ساری نبوت احترام ہوتا ان سب کو بچایا، اس کے اعلان کو انجام دیا. اللہ اکبر. اس ایک اعلان کے بعد قرآن مجید کی دو آیات پر ذرا غور اور پھر پتا چلے گا یہ کفر خطرناک ہے یا نفاق خطرناک ہے. اليوم، آج کے بعد. الوم، میں نے بتایا نا الوم لگتا ہے یوم ہر روز، یوم جمعہ جمعہ کا روز. الوم الوم یس الذین کفروا من دینکم اللہ اکبر. اس روز کے بعد یا اس روز کے بعد، کس روز کے بعد؟ جب آپ نے احترام خدا کا حق ادا کر دیا، جب آپ نے رسالت کا پہنچانے کا حق ادا کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہ روز یاد ہے نا، دہرانے کے لیے وقت نہیں ہے. دیدو اليومہ یئس الذین کفروا من دینکم، اس روز کے بعد، اس اعلان کے بعد، اس ہاتھ سے اٹھا دینے کے بعد، اس نبوت اور رسالت کے بجا لینے کے بعد، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اس روز کے بعد دین کو کفر سے کوئی خطرہ نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے. پیغمبر کی حدیث کو ذہن میں رکھنا. علی، ہم تنزیل قرآن پر لڑے، تم تعویل قرآن پر لڑو گے. اور درمیان میں ذرا اس آیت کو رکھنا، اس آیت کو رکھنا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے بعد، اس روز کے بعد، اب دین کو کفر سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یعنی آج سے پہلے تک دین کو کفر سے خطرہ تھا، آج کے بعد کس سے خطرہ ہے؟ فلا یخشوہم و یخشون، اب ڈرو، تو ہم سے ڈرنا کہ اب خطرہ نفاق کا ہے. آج کے بعد الیوم، نوجوان بچوں تم نہیں سمجھ جاؤ، الیوم آج کے دن کے بعد، وہ اعلان جب ہو گیا کفر میں دم نہیں رہا. ٹھیک ہے، اللہ یہ کفر منجی رہے تم آج کے بعد کفر کو، آج اس روز کے بعد، ہر روز نہیں، اس روز کے بعد دین کو کفر کوئی پتا نہیں. بولا سب سے مخشم، اب ڈرنے کی بات کہیں اور ہے، وہ ڈرنے کی بات میں بات کی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پیغمبر، آج سے روز تم نے ادھر اعلان کیا، ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا، نعمت کو تمام کیا، اور تمہاری کوششوں سے راضی. کفر کا خطرہ ٹلا، اس روز دین مکمل ہوا،
اس روز نعمت تمام ہوئی، اس روز اللہ پیغمبر کی کوششوں سے راضی ہوا۔ یہ ساری باتیں ایک جملے کی وجہ سے ہوئی، یہ ساری باتیں فقط ایک اعلان، ایک اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہوئی۔ ساری باتیں ایک طرف، ان کا وزن من کن تو مارا کفر کا خطرہ ٹلا، دین مکمل ہوا، نعمت تمام ہوئی، پیغمبر کی کوشش سے اللہ راضی ہوا۔ ایک جملے کے بدلے میں کتنا بڑا ہے یہ جملہ، سمجھ آئی؟ اب اس جملے کی اہمیت سمجھ آئی؟ اس جملے کا بدل سمجھ آیا؟ اس جملے کا پھیلاؤ تو کفر سے خطرہ نہیں، تو جس کے لیے یہ کہا آنے والے خطرے کو تم بھوک دو۔ اور وہ خطرہ کون سا ہے؟ نفاق خطرہ ہے۔ تو مسجد بنائی رسول کے لیے، تو قرآن اٹھائے نیزہ پر علی کے لیے، داڑیاں بڑھائی علی کے لیے، لباس چڑھائے اتارے علی کے لیے، قرآن پڑھ پڑھ کر نمازیں روکی علی کے لیے۔ اللہ اکبر، سارا نفاق اکٹھا ہوا علی کے لیے۔ وہ سفین ہو سامنے قرآن کو دیکھ کر تو بلک گئی، اور ناطق قرآن کہتے رہے مالک اشتر، مولا دو ہاتھ کی لڑائی باقی، مالک باقی ہاتھ۔ وہ سفین کا میدان انسان نے اپنے ہاتھوں سے اپنی خوش بختی کے دروازوں کو خود بند کیا، خود بند کیا۔ پھر سفین ہی ختم ہوئی، نمان کا محاذ کھل گیا۔ اللہ اکبر، علی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے، ادھر رکوع میں ہوتے تھے، ادھر تلاوت قرآن شروع کر۔ اب حکم ہے نا قرآن کا، جو قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو۔ اب گھنٹوں رکوع ہی میں کھڑے ہیں، رکوع ہی ختم ہے۔ علی سجدے میں ہے تلاوت شروع کر دیتے تھا، کوئی شخص کھڑے ہو اب سجدے سے ضروری نہیں ہوتا۔ اب قیام میں ہے تلاوت شروع ہو گئی، قیام سے رکوع کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر، قرآن کو، تلاوت کو، روزوں کو، نماز کو، مسجدوں کو سب سے زیادہ جس کے خلاف استعمال کیا وہ خود پیغمبر اور خاندان ہوتا ہے۔ اور کیا یہ بات یہاں پر رک گئی؟ نبی محرم کو جب آواز لگائی عمر صاحب نے اپنے لشکر کو، تو یہ کہہ کر آواز لگائی، اے خدا کے دوستو اور مجاہدوں، اٹھو اور حملہ کرو۔ یزید کا لشکر خدا کا دوست اور مجاہد ہو گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام پھر اس بیلنس پر کدھر گئے؟ خدا کی دشمن۔ اگر یہ معیار ہے تو امام حسین علیہ السلام کو خدا کا دشمن قرار دیا اس نے۔ اے خدا کے دوستو، اپنے مرکبوں اور سواریوں پر بیٹھ کر تیار ہو جاؤ، حملہ کرو۔ یہ جملے تھے عمر
لانن
سے بنا۔ اللہ اکبر، جناب امیر کو اس بات کا پورا احساس تھا، شاعر اسلام اسلام کے خلاف کیسے استعمال ہوں گے۔ ہر بار پاک نے بھی اور بیٹے نے بھی ہر شاعر کو منافقوں کے ہاتھ سے چھین لیا۔ ادھر بات کے لیے اگر نیزے پر قرآن اٹھایا تھا تو بیٹے نے کٹا ہوا سر جب نیزے پر چڑھایا تو حسین ابن علی کے سر سے سورہ کہف کی آیات کی تلاوت شروع۔ اگر بات کے لیے نمازوں کو، رکوع و سجود کو طول دلوایا گیا، نفاق کے لیے امام حسین علیہ السلام کی ایک رات جو عبادت، مناجات اور تلاوت قرآن میں صرف ہوئی، سارے نفاق کے پردے کو چاک کرنے کے لیے کہا۔ یہی کہا تھا نا آپ نے، نبی محرم شام ہو گئی تھی، لشکر لے آیا عمر صاحب، اور ایسے امن رہا تھا لشکر جیسے سمندر کی لہریں اونچی اونچی اٹھ رہا تھی۔
جناب زینب نے خیمے میں گھیرا تنگ ہوتے ہوئے دیکھا اور آپ باہر نکل کر دیکھے اور آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا. آپ نے دیکھا کہ آپ کے بھائی خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, زمین پر بیٹھے امام حسین علیہ السلام, اور آپ نے گود میں تلوار رکھی ہوئی ہے, ایک ہاتھ آپ کا قبضے تلوار کر دیا, ایک ہاتھ آپ نے جانوں پر رکھا ہوا ہے اور اس کا پس کر دیا, جیسے کوئی حالت سوچ یا حالت نہیں ہے اور جو امن تو بن کر آ رہی ہوں. یہاں پہ جانا کبھی فوجوں کو دیکھے, کبھی بھائی کو دیکھے, آپ نے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلایا اور کہا حسین وہ منظر دیکھو فوجیں آ رہی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے سر اٹھایا, فوجوں کے آنے کا منظر دیکھا, لیکن کمال ہو نبی کے لال پر علی کے بیٹے تھے بالکل نوٹس نہیں لیا, کوئی امپریشن نہیں لیا, اور ایسے منہ پلٹ کر بہن کی طرف دیکھا انتہائی شوق کے عالم میں. مقاتل لکھتے ہیں بڑے شوق کے عالم میں میرے امام نے ارشاد فرمایا بہن میں اپنے نانا سے باتیں کر رہا تھا. جناب زینب بھائی کے اس عالم میں شوق کو بھی دیکھ رہی ہیں, نانا سے گفتگو کی لذت کو بھی محسوس کر رہی ہیں, سامنے سے بڑھتی ہوئی فوجوں کو بھی دیکھ رہی ہیں. پھر آپ نے کہا بھیا وہ دیکھو فوجیں بہت قریب آ گئی. پھر امام حسین علیہ السلام نے فوجوں کی طرف دیکھا, اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی جناب عباس کو آواز اور کہا جاؤ بھائی ذرا پتا کرو یہ معاملہ کیا ہے. جناب عباس زبیر بن قین مسلم بن عوصلہ کے ساتھ نکل کر ان بڑھتی ہوئی فوجوں کے سامنے آ کر اور کہا یہ فوجیں کیوں بڑھ رہی ہیں جبکہ شام کے سائے اندھیرے ہو رہے ہیں. کہا حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ نے جواب دیا میرے پاس اتنے زیادہ مقاصد آیا ہے اسی وقت حملہ کھولنا ہے. نبی زہیر نے کہا ایام جاہلیت میں بھی جب لڑائی ہوتی تھی تو جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا تھا تو لڑائی کو بند کر دیتے تھے. تم نبی زادے سے اس جاہلیت کی رسم کو بھی توڑنا چاہتے ہو اور رات کی لڑائی لڑنا چاہتے ہو, بہتر ہے صبح تک انتظار کرو. جناب عباس یہ پیغام لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ رات کو موقوف کرو, ان سے کہو کہ ہم صبح چل کے لیے تیار ہیں. حسین علیہ السلام نے وہ شب جسے کہا جاتا ہے مہلت لی, مہلت لی نہیں مہلت دی, اگر اس شب کی مہلت نہ ہوتی تو ہر کیسے جہنم سے جنت کا سفر طے کرتے. مہلت دی حسین علیہ السلام نے, فوجیں چل گئی پیچھے ہو گئی اور پھر امام حسین علیہ السلام کے خیام میں تسبیح اور صلوات اور نماز و تلاوت قرآن کا ایسا غلغلا ہوا جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے کے قریب ایک گنگناہٹ کی آواز ہوتی. رات کا ایک پہر گزر گیا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور پھر ان سے ارشاد فرمایا تمہارے سامنے سارا معاملہ ہے اور یہ فوجیں چھیا ابھی پیچھے ہوتی ہیں, صبح پھر نکل کر آئیں گی, یہ صرف میرے خون کی پیاسی ہیں. تم میں سے جو آج تک بھی میرے ساتھ رہا میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں اور تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے اپنے راستے پر نکل جاؤ اور اپنی جان کو بچاؤ. یہ بہتر خاموش ہوئے. آپ نے دیکھا کوئی بھی نہیں اٹھا. آپ نے پھر شاہ فرمایا اچھا شاید تمہیں شرم آتی ہوگی کہ میں تمہارے چہرے دیکھ لوں گا تو چلو میں چراغ کو بل کیے دیتا ہوں. اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ اور جس کا جہاں بس پڑے
وہ چلا جائے اور میرے خاندان میں سے بھی جس جس کا ہاتھ پکڑنا چاہو اور وہ جانا چاہے تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤ. یہ کہہ کر آپ نے چرا کو بول کر دیا. ایک ایسا سناٹا ہے جس سناٹے میں کمل سانسوں کی آواز آ رہی ہے. تھوڑی دیر گزر گئی, امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو دوبارہ روشن کرنے کا حکم دیا. آپ نے دیکھا مجمع جیسا تھا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. آپ نے پوچھا اے جانے سارو تم اٹھے نہیں, تم گئے نہیں؟ جناب زبیر بن قیل اس پر کھڑے ہوئے اصحاب کی نمائندگی کی. کہا فضل رسول ہم اگر آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو روزے حشر آپ کے نانا کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ مسلم نے وہ سجا اس پر کھڑے ہوئے اور کہا حسین یہ زندگی اور جیسی 70 زندگی مجھے مل جائے اور ہر بار مجھے قتل کر دیا جائے اور ہر بار مجھے تمہاری نصرت کی دعوت دی جائے تو خدا کی قسم میں ہر بار قتل ہونا پسند کروں گا لیکن تمہیں چھوڑ کر جانا پسند نہیں کروں گا. حبیب نے مظاہر اوپر کھڑے ہوئے اور کہا فضل رسول میں وہی ہونا جس کو دوسری زندگی آج کے ٹکڑے سے ملی تھی اور اسی لیے ملی تھی کہ جان آپ پر نچھاور کی جائے اور یہ موقع ہاتھ لگا ہے آپ ہمیں میدان سے جانے کے لیے کہتے ہیں. ہمیں سر بلند ہونے دیجیے, ہمیں شہید ہونے دیجیے, ہمیں اپنے خون میں نہانے دیجیے تاکہ کوثر پر ہم ایک سند کے ساتھ نبی کی خدمت میں حاضر ہو سکیں. حسین ابن علی نے اپنے اصحاب کو شاباش دی اور بٹھا دیا. اس کے بعد بنی ہاشم کا نمبر آیا. عمر بنی ہاشم اٹھ کر کھڑے ہوئے, جناب عباس بنی ہاشم کی نمائندگی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. روایتیں کہتی ہیں آپ نے بڑے جوش سے کہا یبنا رسول اللہ. اس کے بعد آپ سے دوسرا لفظ نہ کہا گیا. پھر آپ نے دوبارہ اپنی ہمتوں کو جمع کر کے پکارا یبنا فاطمہ الزہرا. اس کے بعد پھر دوسرا لفظ آپ سے نام کہا گیا. یہاں تک کہ جب بولا نہ گیا تو آپ نے نجف کی طرف دیکھا اور کہا بابا آپ جاننے کے لیے کہتے بتائیے کیا جواب دوں. حسین علی مسند سے اٹھے, بھائی کرسی میں سے لگا لیا. جاؤ بنی ہاشم کے چاند کل کی تیاری کرو. ہائے کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی اپنے ہتھیاروں کو تیز کر رہا ہے, کوئی اپنے بچوں سے گفتگو کر رہا ہے اور عباس ابن علی خیموں کا حساب کر رہے ہیں, خیموں کا پہرا دے رہے ہیں. وہ رات پہرا دیتے دیتے گزر رہی. ارے عباس اس رات کچھ آنکھ میں نیند آئی رات کوئی سویا؟ اس رات وہ پیاسوں کی رات, وہ بھوکوں کی رات, وہ بچوں کے رونے کی آوازیں, وہ تلاوت قرآن کی آوازیں, وہ حسین کے ساتھیوں کا ایک دوسرے کو ہمت بنانا, یہاں تک کہ جناب عباس خیموں کا حصار کر رہے تھے اور پہرا دے رہے تھے. جناب زہیر نے کہیں جناب مسلم نے ہو سکا اور جہاں بھائی حبیب نے بتایا ہے گفتگو گفتگو میں آپ سے باتیں کرنے لگے اور آپ کو یاد دلانے لگے. آپ کو پتا ہے نا اے بندے بنی ہاشم آپ کی طلب اور آپ کی دعا امیر المومنین نے کیوں کی تھی؟ دعائے جناب امیر ہیں عباس, کیوں آپ کے لیے دعا کی تھی, کیوں آپ کی طلب کی تھی؟ کیا دلا رہے ابھی میں خواہش کی تھی ایسا بیٹا ہو جو کربلا میں میری نیابت کا حق ادا کر دے. بات جلا لا گیا, چہرے کا لم لم لال ہو گیا. ہر چچا زہیر, چچا زہیر کل فقط میدان کی اجازت دلانا اور اس کے بعد رنگے میدان دیکھنا. عزیزو کیا خوب لکھا تعلیم نے اس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے, رنگ ایک طرح چرخے کا ہن کانپ رہا ہے, رستم کا بدن زیر لہر کانپ رہا ہے. اس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے. حسین کہتا آشا پردہ وسطین کاکر ماں پردہ حبیب ابن مظاہر میں شرایا مرے زوئے روئے زہیر ازمے منایا. حسین ابن علی نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور بالکل ایسے جیسے چاند کے گرد ستارے ترتیب ہوتے ہیں. حبیب ابن مظاہر کو آپ نے مشورہ دے دیا, اس پر آپ نے انہیں کمانڈر مقرر کر دیا. میں روئے زہیر اور میمنا یا اور چاند سے چہرے والے زہیر کو کہا زہیر یہ میمنا سنبھالو. اور پھر علم در دست الفا سے فاطمہ کے لال نے علم اٹھایا. اب یہ علم کس کا ہے؟ یہ علم لا الہ الا اللہ کا ہے, یہ علم محمد رسول کس نے اٹھایا علم؟ علم در دست عباس دلاور بشان علی در فوج پیغمبر. اور اسی شان سے وہ علم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی بنی اللہ کا علم تھا اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں دیا جیسے پیغمبر اپنے بھائی علی کے ہاتھ میں دیا کرتے تھے. بس تیار ہو گیا حسین کا لشکر, ادھر سے قبلے جنگ بجا میدان کھلا شہید سے شہید گرنے لگے. اللہ اکبر ہر بار علمدار کہے آقا میں جاؤں اور ہر بار امام فرمائے علمدار پہلے نہیں جاتے. یہاں تک سارا لشکر کہا آقا اب جاؤں, اب تو لشکر بھی نہیں گا اس کا میں علمدار کہا باہر کہہ جاؤ تمہاری وجہ سے بچوں کو بیویوں کو جھڑک ہے. ہائے یہ سن کر ام البنین کے لال کے پیروں سے زمین نکل گئی.
بابا حاضر عمر بنی ہاشم اتنا
لے جاؤ. بابا میرے بازو چوم کر روتے تھے اور میں کہتی تھی بابا آپ میرے بازو چوم کر کیوں روتے ہیں. ایک بار ایسا ہی وقت آیا بابا رو رہے تھے, میں پوچھ رہی تھی, بابا نے کہہ دیا میں نے تیرے بازو میں رسی بندھ لی. تم کھیلتے ہوئے آ گئے, میں نے نظر بھر کے تمہیں دیکھا اور اپنے باپ سے کہا بابا اس کا باپ جیسا بھائی ہے.
پھر پھینک دیا, کہا ہائے یہ وفا کا تقاضا